بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الهي ابي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله العظم ولعنه الله على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم اجمعين من الان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزیزان محترم عزاداران سید و شہداء گزشتہ دو روز سے میں آپ کے سامنے عزاداری کی اہمیت اور امام مظلوم کے قربانی کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سید الشہداء کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فرش عزا بچھائیں، مجلس سنیں اور سن کر واپس گھر چلے جائیں، نہ ہماری گفتار تبدیل ہو، نہ ہمارا کردار تبدیل ہو، نہ ہمارے افکار تبدیل ہو، نہ ہمارے اعمال تبدیل ہو. اگر ایسی عزاداری کرنا مقصود ہے، ہمارا مقصد ہے، تو یہ عزاداری تو کہلائے گی لیکن اس میں روح پائی نہیں جاتی. عزاداری وہ عزاداری ہے جو اس میں انسان اہل بیت سے کوئی درس لے کر جائے، کوئی ان سے سبق لے کر جائے، کسی چیز کو وہ اپنی زندگی میں داخل کرے، کسی چیز کو اہل بیت کی محبت میں ترک کر دے، اسی کو ہم محبت کہتے ہیں. کل میں عرض کر رہا تھا کہ عزاداری سید الشہداء قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن چاہتا یہ ہے کہ تاریخ محفوظ رہ جائے، واقعات محفوظ رہ جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان سے عبرت حاصل کر سکیں. اگرچہ وہ ابو لہب مر چکا ہو، اس کا جسم سڑ چکا ہو، اس کا جسم گل چکا ہو، لیکن لعنت کا طوق اس کے گلے سے نہیں اترے گا. تا قیامت قاری جب تک قرآن کی تلاوت کرے گا، اس وقت تک وہ تبت یدا ہی کہے گا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ ان ہاتھوں سے پیغمبر کے ساتھ جسارت کی تھی. لہٰذا وہ ہاتھ قابل مذمت ہیں تا قیامت، اگرچہ وہ ہاتھ ڈسٹرائے ہو جائیں، بالکل ختم ہو جائیں، اس کے باوجود وہ تا قیامت ہیں خدا بند متعال. اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا مسائب کی دونوں منزل پر آ کر کہ وہ بچہ جو پیاسا تھا، اس کی پیاس بجھ گئی تھی، پھر بھی اس کی پیاس کو یاد رکھا، اس کی ماں کی صحیح کو یاد رکھا. وہ بچہ جس کا سرتن سے جدا ہونا تھا، سرتن سے نہ جدا ہو سکا، پھر بھی اس کی یاد کو خدا نے باقی رکھا. ملینز کے حساب سے، ٹریلینز کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ آج تک قربانیاں دی جا چکی ہیں اس سر کے متعلق جو سر تن سے جدا نہ ہو سکا. تو یقیناً کربلا میں جو سر تن سے جدا ہو گیا ہو، جس بچے کو پانی نہ ملا ہو، ان کی یاد کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ خدا بند متعال قوانین کو اسی طرح حفظ کرنا چاہتا ہے. میں مثال دے دوں، اپنی دنیا کی مثال دے دوں. مثال کے طور پر آپ لوگ جب سگنل سے کراس کرتے ہیں تو اس لیے ریڈ جب سگنل ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر دوسری طرف سے کوئی گاڑی آ رہی ہوگی تو ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر ہے. لیکن رات کو 3 بجے، رات کو 4 بجے، صبح کے 4 بج رہے ہوں، ونٹر بھی ہو، برف بھی ہو، کسی کے نکلنے میں کوئی باہر سوال ہی نہیں ہے، لیکن سگنل اگر ریڈ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پر رک جاتے ہیں. تو وہاں پہ اب خطرہ کس چیز کا ہے؟ دوسری طرف سے کوئی آ نہیں رہا ہے، رات کا وقت ہے، کیوں رک جاتے ہیں؟ اس لیے کہ قانون، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، قانون محفوظ رہنا چاہیے. قانون کو نہیں توڑ سکتے، قانون کی حفاظت کی جائے گی، چاہے کوئی خطرہ موجود ہو، چاہے کوئی خطرہ موجود نہ ہو. لہٰذا آج اگر دشمنان اہل بیت نہیں رہے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ نہیں بھی رہے، لیکن وہ قانون باقی رہے گا جس نے ظلم کیا تھا آج بھی اسے ظالم کہا جائے گا جس پر ظلم ہوا تھا, آج بھی اس کو مظلوم کہا جائے گا. سلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
آپ دیکھیے ہماری شریعت کے اندر بھی کہ اگر کوئی شخص روزے دار نہیں ہوتا, وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ مریض ہوتا, اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا, کہ ان دو کنڈیشنز میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. کہ انسان اگر ٹریولنگ کر رہا ہے تو روزہ واجب نہیں ہے, انسان مریض ہے تو روزہ واجب نہیں ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جو روزے دار ہیں ان کے سامنے کھاؤ پیو نہیں, اس لیے کہ روزے دار کا احترام ہے, وہیں قانون کی حفاظت. اگرچہ یہ تم اس میں استثناء ہو, اس میں تمہارے لیے ایکسیپشن پائی جاتی ہے, لیکن قانون جو روزے کا ہے وہ قانون کو نہ توڑو, اس احترام کی مخالفت نہ کرو. جو احترام کیا گیا وہ باقی رہے. صدقہ شریعت کہتی نکالا کرو, لیکن بچوں کے ذریعے نکالا کرو, اپنے بچوں کے ہاتھ میں دو صدقہ تاکہ وہ نکالے, تاکہ نظام صدقہ باقی رہے, نسل در نسل نظام صدقہ چلتا رہے. کیونکہ شریعت چاہتی ہے فقراء کی محنت, فقراء کی جو مدد ہے وہ تا قیامت باقی رہے. اس لیے تم تو اب صدقہ نکالتے ہی تھے, لیکن اپنے بچوں کو سکھانے کے اب ان کے ذریعے صدقہ نکالو, تاکہ تمہاری نسل بھی سیکھ جائے کہ غربا کی مدد کی جاتی ہے. یہ تمام وہ قوانین ہیں شریعت کے جو چاہتی ہے شریعت کے ان کو محفوظ رہ جائیں. آج جو اذان محترم عرض کرنا ہے وہ یہ کہ دنیا اتنی فاسٹ ہے اور دنیا اس تیزی کے ساتھ ایسے حربے استعمال کر رہی ہے جس سے اسلام و مسلمین کا چہرہ مخدوش ہو رہا ہے, ان کے چہرے پر آنچ آ رہی ہے. قرآن مجید میں سے میں ایک واقعہ بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ کہ پہلے آپ کے ذہن میں ایک سوال ایجاد کر دوں کہ وجہ کیا تھی کہ لوگ کلمہ تو پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی, حافظان قرآن موجود تھے, لیکن اس کے باوجود سر حسین کو تن سے جدا کیا گیا مسلمانوں کے درمیان. لیکن کچھ افراد تھے جو اس وقت بھی مخالف تھے اور آج تک وہ مخالفت کرتے آ رہے ہیں. کیا فرق ہے ان افراد میں جو آج بھی کربلا کو نہیں سمجھ پا رہے, اور کیا فرق ہے ان شیان حیدر کرار میں جو 1400 برس سے کربلا کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھو حق یہاں پر تھا, باطل وہاں پر تھا, حق کا چہرہ یہ ہے, باطل کا چہرہ یہ ہے. وہ مشکل کیا تھی؟ وہ مشکل ایک ہی تھی, وہ جو قرآن مجید واقعات بیان کرتا ہے کہ اگر اس وقت کی امت اس میں دقت کر لی ہوتی تو انہیں کربلا سمجھ میں آ جاتی. کربلا کا کیا واقعہ ہے؟ قرآن مجید نے کچھ بھائیوں کا تذکرہ کیا, جناب یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جناب یوسف کے بھائی کیا کہتے ہیں, اے ہمارے بابا یعقوب سے کہتے ہیں ارسلنا معانا, اے میرے بابا, اے ہمارے بابا, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے, ان کا مقصد یہ تھا یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. لیکن اگر آ کر وہ یہ کہتے کہ بابا ہمیں یوسف کو قتل کرنا ہے, یا یوسف کو ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کرنا ہے, یا یوسف ہم کو پسند نہیں ہے, یا یوسف سے ہم نفرت کرتے ہیں, تو یقیناً جناب یعقوب انہیں اجازت نہ دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم کچھ کھیل کر آ جائیں, یوسف کو بھی کھلائیں گے اور خود بھی کھیلیں گے. لہٰذا وہ بہانہ ایسا بنا کر لے کے آئے تھے کہ جناب یعقوب کو اجازت دینا پڑی. اجازت اس لیے دی کیونکہ بچوں کی فطرت میں کھیلنا کھلانا ہوتا ہے, بچوں کو ہم کھیل سے نہیں روک سکتے ہیں, بچوں کی عادت ہی ہوتی انہیں کھیلا جائے, ان کو کھیلنے کا موقع دیا جائے کہ عمر ہی وہ کھیل کی ہوتی ہے. لہٰذا وہ بہانہ ایک ایسا بنا کے لائے تھے, الفاظ انہوں نے وہ استعمال کیے تھے کہ جس سے جناب یعقوب یقیناً اجازت دے دیں, جو منطقی تھا, جو عقلی تھا, جو شرعی تھا, جو فکری تھا, انہوں نے ایک بہانہ بنایا تاکہ جناب یعقوب اجازت دے دیں. لیکن جناب یعقوب نے جب اجازت دی تو انہوں نے کیا انہوں نے وہیں کلمت الحق وہی رات میں باطل والی بات, کہ ان کا کلمہ تو حق تھا, یعنی یہ باطل کھیل کھیلنا باطل کام نہیں تھا, انہوں نے اس سے مراد باطل کو لیا ہوا تھا. یہ عزیزان محترم انہوں نے یہ چال چلی اس لیے تھی تاکہ جناب یعقوب سے جناب یوسف کو دور کیا جائے. تو قرآن سے ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے, اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے سامنے والا نعرہ کچھ اور لگا رہا ہو, ہو سکتا ہے کبھی وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہو لیکن انسانیت کا قتل کر رہا ہو. یہ ممکن ہے کہ وہ بات کر رہا ہو ہیومن رائٹس کی لیکن اس کے باوجود وہ ظالمین کی پشت پناہی کرتا ہو. میں نے جیسے اپنی پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا, بعض ادارے بنتے اس لیے ہیں تاکہ ظالمین اور بڑے افراد کی حمایت کی جا سکے, لیکن انسان آپ دیکھیں دنیا میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے, جب مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس وقت تمام عالم میں سکوت پایا جاتا ہے, اور یہاں اگر کتا بھی مر جائے تو ہر اخبار کی ہیڈنگ میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نعرہ لگایا جائے, ورنہ اسلام سے زیادہ کوئی درد انسانیت نہیں رکھتا. اسلام کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں پھل کھاؤ تو ان کو کھلا نہ پھینکو بلکہ ان کو لپیٹ کر پھینکو, کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے پڑوسی اپنے بچوں کو وہ پھل نہ کھلا سکتا ہو, جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اسلام یہ کہہ رہا ہے, اسلام دوسروں کے حقوق کے اس لیے کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم مسجد جاؤ تو لہسن نہ کھایا کرو, پیاز کو مت کھایا کرو, کیوں انین اور گارلک کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے مسجد جاتے وقت یہ دو کام نہ کیا کرو, اس لیے کہ انسان مسجد میں جائے گا ہو سکتا ہے اس کے منہ سے بدبو آئے, اسے ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اسلام نہیں چاہتا, اسلام کہتا ہے جب تم مسجد جاؤ تو پرفیوم لگا کے جایا کرو, عطر لگا کے جایا کرو تاکہ تمہارے پاس سے خوشبو آئے, لوگ بیزار نہ ہوں, اسے ہیومن رائٹس کہتے ہیں. اور اسلام تو اس ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے, اسلام تو اس ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے جو انسانوں کے حقوق کے نہیں, جو جانوروں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ ایک صحابی تھے, وہ جا رہے تھے تجارت کے لیے, تو پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ سواری ہو تو ان سواریوں کے درمیان عدالت کرنا, یعنی اگر تمہارے پاس دو اونٹ ہوں, دو خچر ہوں, دو گھوڑے ہوں تو ان کے درمیان عدالت کرنا, ایسا نہ ہو کہ ایک پر تم سوار رہو دوسرے کو تم خالی چھوڑ دو, تھوڑی دیر اس کے اوپر سواری کرنا, تھوڑی دیر اس کے اوپر سواری کرنا, تاکہ اتنی دیر دوسرا جانور ریسٹ کر لے. یہ انسانی, یہ انسانی مذہب جو ہے یہ جانوروں کے حقوق کا, حتیٰ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام,
اللہم صل علی محمد,
ہمارے پاس اس قدر خزانے موجود ہیں سیرت کو سنوارنے کے لیے کہ مولا یہ فرماتے ہیں, آپ جاتے ہیں زکات کا مورد میں ایک چیز اونٹ بھی آتی ہے کہ اگر اونٹ ایک حد تک پہنچ جائے تو ان پہ زکات دی جاتی ہے. لہذا بہرحال میں یہاں زکات کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے, لیکن وہاں سے ایک اخلاقی نقطہ اور ایک عملی نقطہ جو میرے موضوع سے مربوط ہے کہ کردار مومن کیسا ہونا چاہیے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم زکات کسی سے وصول کرنے جاؤ اور اس زکات میں کوئی اونٹنی تمہیں مل جائے جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہو, تو کبھی بھی زکات میں اس اونٹنی کو نہ لو, کیونکہ اس طرح سے تم اس بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دو. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اس اونٹنی کو نہ لو, اس کی جگہ کوئی اور لے لو, کوئی ایسی اونٹنی لے لو یا اونٹ لے لو جس کے ساتھ کوئی وابستہ نہ ہو, اس اونٹنی کو نہ لاؤ جس کے ساتھ, ظاہر ہے اونٹنی کا اگر بچہ بھی ساتھ دے دیں گے تو زکات سے زیادہ ہے, وہ بےچارہ غریب آدمی ہے, لہٰذا اونٹنی لینا ہے. امیر المومنین کہتے وہ اونٹنی نہ لینا زکات میں جس کے ساتھ بچہ ہو. اسی طرح شریعت کہتی ہے جب تم جانور سے دودھ نکالو تو اس کے پستانوں میں اتنا دودھ رہنے دو تاکہ اس کا بچہ بھی پی سکے. یہ سب کیا ہے؟ یہ رائٹس کی بات کرتا ہے. لیکن آج دنیا میں آتا تو انسان یہ ہے کہ ہم سفارتکار ہیں لیکن دوسرے ملک کے آگے جاسوسی کرتا ہے, دنیا میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ آج کل میں عرض کر رہا تھا کہ ویکی لیکس سے اتنی باتیں جو بن رہی ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, پکڑا گیا تو پکڑا گیا, بہرحال اس نے فساد کافی مچا دیا. عزیزان محترم مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے با نام کسی اور چیز کا لیتی ہے, ارادہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے. مومن کو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہمارے درمیان آئیے, یہ تو میں دنیا کی سطح بات کر رہا تھا, اب مومنین کی سطح میں آئیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص حب اہل بیت کی بات کر کے انسان کو بے عملی کی دعوت دے رہا ہو کہ ہم تو محبت اہل بیت کرتے ہیں, ہمیں نماز کی کیا ضرورت. تو نعرہ تو اس کا صحیح ہے, حب علی واقعی بڑی نعمت ہے اہل بیت کی, لیکن بے عملی کی دعوت غلط ہے. نام علی کا لے رہا ہو شرک کی دعوت دے رہا ہو تو یہ وہی نعرہ ہے. کلمہ تو حق لے رہا ہے علی کا نام لیکن ساتھ جو شرک کی دعوت دے رہا ہے یہ غلط ہے. اتباع تو معصوم کا کہہ رہا ہو کہ ہم معصوم کی اتباع کرتے ہیں, انکار وہ تقلید کر رہا ہو, یعنی انسانیت کو پھر وہ گمراہ کر رہا ہے. نام وہ علم کا لے رہا ہو لیکن لوگوں کو دین سے جدا کر رہا ہو تو اس کے معنی وہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے. وہ علم کے معنی کو نہیں سمجھا, وہ علم کے نام پر لوگوں کو دین سے جدا کر رہا ہے, وہ اتباع کے نام پر لوگوں کو تقلید سے جدا کر رہا ہے, وہ علی کے نام پر لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہا ہے, وہ پہل ویت کے نام پر لوگوں کو بے عمل بنا رہا ہے. اگر اس طرح سے ممبر سے اعمال دیے گئے اور اس طرح سے ممبر سے درس دیے گئے اور اس طرح سے ممبر کو یوز کیا گیا, یقیناً انہوں نے حسین کو قتل کیا تھا, پھر ہم نے حسین کے مقصد کو قتل کر دیا. لہٰذا امام حسین کے اس پیغام کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اس پیغام کو آگے لے کے انسان جب ہی چل سکتا ہے جب انسان ان چیزوں میں نہ آئے. آج آپ دیکھیے ہمارے سامنے کتنے بڑے حادثات ہو رہے ہیں, وہ اس لیے کہ لا علمی ہے, وہ اس وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. بات آزادگی کی کب سے کی جا رہی ہے, دو صدیاں گزر رہی ہیں جب سے اس بات پہ ڈیپینڈ چل رہی ہے کہ آزادی میڈیا کو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اخباروں کو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تقریباً 200 سال یا 150 سال سے یہ گفتگو ہے انسانوں کے درمیان آزادی کی, لیکن اس آزادی کا نتیجہ کہاں نکلا ہے؟ کہیں قرآن جلانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی آزادی کے نام پر ہے, کہیں پیغمبر اسلام کا کارٹون بن رہا ہے تو وہ بھی آزادی کے نام پر ہے, کہیں بیت اللہ کی مخالفت کی بیت اللہ کی تصویر بنائی جا رہی ہے تو وہ بھی آزادی کے نام پر ہے, کہیں کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی آزادی کے نام پر ہے. یہ میڈیا آزاد ہے؟ یعنی آزادی کے معنی یہ کسی کے دین کی توہین کرنا, یعنی آزادی کے معنی یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا, یعنی آزادی کے معنی یہ کہ پیغمبر اسلام کی توہین کرنا, اس کے معنی یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال تو اچھا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے لیکن جو اس سے پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہت بھیانک پیغام. صلی اللہ علیہ محمد والے. اگر فیشن کے نام سے حجاب اتار دیا جائے, اگر تعصب کے نام سے حجاب پر پابندی لگا دی جائے کہ یہ علامت یہ مذہبی علامت ہے لہٰذا حجاب نہ کریں, تو اس کے معنی الفاظ تو بہت اچھے استعمال ہو رہے ہیں. تعصب بری چیز ہے, تعصب کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس سے کشف حجاب بھی جائز نہیں ہو جاتا. فیشن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, ہر طرح کا فیشن لے, فیشن کے نام سے عورت سے لباس چھین لینا, اس کا حجاب چھین لینا, یہ شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے. لہٰذا الفاظ اچھے ہونے سے اعمال اچھے نہیں ہو جاتے. میں نے عرض کیا یہ کربلا رونما کیوں ہوئی تھی اور یہ کربلا برپا کیوں ہوئی تھی. جس طرح آپ ہم سب پڑھے لکھے معاشرے میں اتنی ترقی کر جانے کے بعد, میڈیا اتنا فاسٹ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ آزادی کا نام لیتے ہیں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کا نام لیتے ہیں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ میڈیا کا نام لیتے ہیں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ فیشن کا نام لیتے ہیں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ دین کا نام لیتے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوتا تو قرآن میں مثال موجود تھی, کربلا میں موجود تھی. پیغمبر اسلام نے مسجد زرائر کو گروایا اس لیے تھا تاکہ تا قیامت پیغمبر کی سنت رہ جائے. اگر کوئی سنت اگر کوئی مسجد بھی بنائے گا لیکن اس کی بنیادیں نفاق پر ہوں گی تو وہ مسجد قابل نظام ہے. یہ پیغمبر کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. لہٰذا اگر ہم نے سنت رسول کو صحیح طرح سے سمجھا ہوتا تو آج کا مسلمان ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھا رہا ہوتا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کربلا کیوں باقی رہ گئی اور لوگ کہے کچھ کربلا کو سمجھ سکے کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈارک میں تھے, ان کے پاس معیار موجود نہیں تھا. کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا یہ خلیفہ رسول ہے, لہذا خلیفہ رسول کی جو مخالفت کرے گا وہ انسان قابل قتل ہے, وہ واجب القتل ہے. اس لیے مسلمان خاموش تھے کہ خلیفہ رسول کا عنوان اتنا مقدس تھا کہ مسلمان نواس رسول کو قتل کر رہے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. لیکن ہم نے اس وقت سے لے کر آج سے 1400 برس میں ہم اس عنوان سے گھبرائے نہیں, ہم اس عنوان سے مربوط نہیں ہوئے مضبوط نہیں ہوئے, یہ عنوان پریشان نہیں کیا. کیونکہ خلیفہ رسول کے عنوان سے نواز رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, یہ عنوان بڑا مقدس ہے. جو خلیفہ رسول بن جائے نہایت قابل احترام ہے, لیکن ہر شخص کو اگر خلیفہ رسول بنا دیا جائے وہ قابل احترام نہیں ہو جاتا.
یہ الفاظ اچھے ہیں کلمۃ الحق و یراد بہا باطل, کہ یہ کلمہ تو یہی کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, مخالفت امام علی کی کر رہے ہیں. امیر المومنین یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ بات تھوڑی خوارج بری کہہ رہے ہیں, بات ان کی بالکل صحیح ہے. یہ اللہ کے حکم کے علاوہ زمین پہ کسی کا حکم فرمان نہیں ہوتا, لیکن یہ اس کے آڑ میں یہ میری مخالفت کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے,
فیضان
محترم, ہماری ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ٹی وی دیکھیں, خبریں سنیں, نیوز سنیں, اتنے فتنہ انگیز ہیں. الفتنہ تو اشد من القتل, قرآن کی آیت ہے, حدیث ہوتی تو انسان یہ شک کرتا ہے پتہ نہیں راوی نے اپنی طرف سے نہ کہا ہو, لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اس وقت جو ہم شکار ہیں, چاہے ہم اندرونی طور پہ, چاہے ہم بیرونی طور پہ, چاہے ہم نیشنل سطح پر, چاہے ہم انٹرنیشنل سطح پر, ہم فتنوں میں گرفتار ہیں. اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک متحد ہو جائیں, ایک قوم بن جائیں. اختلاف تو بھائی کا بھائی سے بھی ہوتا ہے. اختلاف تو دیکھیں جو دنیا میں سازش اس وقت ہو رہی ہے, وہ شیعہ کے نام سے نہ ہو رہی, نہ سنی کے نام سے ہو رہی ہے, وہ سازش اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. ان کو ڈزنٹ میٹر ان کے لیے کہ آپ کا نام کیا, آپ کا مکتب کیا, آپ کا سیٹ کیا, آپ کا فرقہ کیا ہے, آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر آپ کے نام میں ایسا نام تو پایا جاتا ہے جو ان کو مشکوک بنا دیتا ہے, تو وہ آپ کو روک, جس سے یہ پتا چل جائے مسلمان. تو اذان محترم, در سے کربلا جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو چوکس ہونا چاہیے, ورنہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھرے میدان میں 72 افراد تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ خلیفہ رسول کا عنوان جو استعمال ہو رہا ہے یہ غلط عنوان ہے, اس لیے نواز رسول کا ساتھ دے رہے تھے, لیکن وہ 30,000 کا لشکر دھوکا اس لیے کھا گیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ رسول کے مقابلے میں آئے ہیں. لہٰذا یہی وجہ تھی, اور یہ کنفیوژن آج بھی چلی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب, ایک عالم دین نے مثال بیان کی, ہندوستان کا واقعہ یہ, ہندوستان میں کوئی شخص تھا, اس سے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ایکسیڈنٹ جو ہوا وہ ایک اہم شخصیت تھی, اس بیچارے کے پیچھے میڈیا بھی لگا, گورنمنٹ بھی, سب سیاستدان بھی, کس نے اتنے بڑے آدمی کو مار دیا. لیکن اذان محترم, اس کا کیا نتیجہ نکلا, اس کو جیل ہو گئی, سزائے موت ہوئی, جو بھی ہوئی. اتفاقاً کچھ عرصے کے بعد بالکل ایک ایسا ہی حادثہ ہوا, ایک اہم شخصیت کو مار دیا تھا کسی نے, لیکن مارنے والا اس سے زیادہ اہم شخصیت کا بیٹا تھا, ایک بڑے باپ کا کسی منسٹر کا بیٹا تھا. تو اب اس کو ہائٹ چھپایا گیا, کہ اس بات کو اس کے مقدمے کو بھی چھپایا گیا, کمپنسیشن کی بات کی گئی تاکہ کسی طرح سے یہ مقدمہ چھپ جائے. تو عالم دین کہتے ہیں یہ دونوں واقعے ہمارے شہر میں ہوئے تھے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی بڑے باپ کا بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو دنیا اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے. یہ کربلا کو چھپاتے وہ ہیں جو اس کو بڑے باپ کا بیٹا سمجھتے ہیں, اس لیے کہ کربلا کو چھپانا جرم ہے, کربلا کو بیان کرنا واجب ہے. اس لیے کربلا حق کی علامت ہے, جو اسے چھپائے گا وہ دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے, وہ شریعت کے ساتھ خیانت کرتا ہے, وہ پیغمبر کے ساتھ خیانت کرتا ہے, وہ قرآن کے ساتھ خیانت کرتا ہے, وہ اسلام کے ساتھ خیانت کرتا ہے. کیونکہ میں عرض کر چکا, آج تمام مسلمان یا 95% اور 99% مسلمان اس بات پر متفق ہیں, کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے, چاہے وہ اہل سنت سے ہو, چاہے وہ اہل تشیع سے ہو, کہ حسین حق پر تھے, یزید باطل تھا.
صلوات محمد وآل محمد.
حضرت محترم,
سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے, جہاں ایک منٹ کے لیے کوئی ایک آدمی باہر جا کے کھڑا ہو جائے اور گنے کہ کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں, کتنے افراد بیٹھے, پھر اس کو ملٹیپلائی کرے پورے جنیوا پر, میں دنیا کی بات نہیں کرتا, تو پھر آپ کو نعمت نظر آئے گی کہ اللہ نے ہمیں کس نعمت سے نواز آئے کہ دنیا محروم ہے. ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے فرش اعضا بچھایا, ملینز اور ٹریلینز افراد کے درمیان ہم نے ایک فرش اعضا بھی بچھایا ہے, اور اس میں ہم افراد بیٹھے ماتم کر رہے ہیں اور حسین کا غم منا رہے ہیں, آل رسول کا تذکر, یہ توفیق ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ورنہ انسان تو وہ بھی ہیں, وہ بھی دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں, وہ بھی دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں, وہ بھی اب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, لیکن ایزانے ان میں فرق یہ کہ خدا نے ہمیں آل محمد کے چاہنے والوں کے درمیان پیدا کر دیا, ہمیں شیان حیدر کرار کے درمیان پیدا کر دیا. اگر ہم اپنی زندگی کے آخری لحظے تک اس نعمت کا خدا کا شکر ادا کریں تو وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. لہذا خدا بند مطالعہ کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں گہرے ولایت سے آزمایا ہے, گہرے ولایت عطا کیا ہے, گہرے امامت عطا کیا ہے, اہل بیت کی محبت عطا کی ہے کہ ہم اس کافرستان میں بیٹھ کر جہاں اسلام و مسلمین کا نام نہیں ہے وہاں پر بیٹھ کر ہم آل رسول کا ماتم کر رہے ہیں, آل رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور اس کا تذکرہ کیوں نہ کریں جن کا تذکرہ آسمان والے کرتے ہوں, زمین میں بیٹھ کر ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں. لہذا میں جس آیت کی مسلسل 3 دن سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں, اس آیت میں خدا نے عظمت اہل بیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر نجاست سے دور رکھے اور طہارت پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب ہمارے پاس معیار قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت سے دور نظر آتا ہے تو وہاں پر نجاست پائی جاتی ہے, جو اہل بیت سے قریب نظر آتا ہے وہاں پر طہارت پائی جاتی ہے. سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. عزیزان محترم, قرآن مجید کی اس آیت میں اختلاف ہے, جیسے پہلے بھی شاید کبھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ آیت جو اہل بیت سے مربوط ہے تفسیر میں اختلاف ہے. اس آیت میں بھی اختلاف ہے کہ چند ایک قول ہیں لیکن بعض قول ایسے ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں, جن کو کوئی مانتا ہی نہیں, بس لکھنے والوں نے لکھ دیا تاکہ اہل بیت چھپ جائیں. لیکن 3 قول ہیں جو پائے جاتے ہیں, ان 3 میں سے بھی ایک قول ایسا ہے جس کے طرفدار اس وقت دنیا میں نہیں ملتے, کوئی عالم دین اس وقت, کوئی برجستہ عالم دین اس قول کو نہیں مانتا. ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد آیت تطہیر میں ازواج رسول ہیں اور خمسہ آل ابا ہیں, دونوں شامل ہیں, یعنی کہ پنجتن پاک, پنجتن شامل ہیں اس میں اور اس کے اندر ازواج رسول شامل ہے لفظ اہل بیت میں. دوسرا قول ہے اس میں اہلیہ سے اہل تشیع کا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل تشیع کہتے نہیں اہل بیت سے مراد جو ہیں صرف معصومین کی ذات ہے, یہ پنجتن پاک یا ان کے جو کلیبر کے افراد ہیں, یعنی 4 معصومین, اس کے علاوہ کوئی شامل نہیں. آیت ان 5 کے لیے نازل ہوئی, 6 نہیں تھا کوئی اس میں. اس کے بعد تیسرا قول جو نادر ہے اور شاذ ہے, وہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف ازواج رسول ہیں, اصلا اہل بیت اس میں شامل ہی نہیں, یعنی کہ خمسہ جو پنجتن پاک ان سے ہے بھی نہیں. یہ قول 3 پائے جاتے ہیں لیکن تیسرے قول کا کوئی بھی طرفدار نہیں ہے. یہ لکھنے والے میں نام تو نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں, یہ اس نے لکھا ہے قول جس کو اہل بیت کی کوئی ادا پسند نہیں تھی, اہل بیت کا کوئی فضل پسند نہیں تھا, اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی تحفہ اثنی عشریہ. اس نے یہ قول نقل کیا تھا کہ اس سے مراد صرف ازواج رسول ہیں, اور دلیل یہ ہے کہ جو سیاق قرآن ہے وہ یہ بتاتے ہیں, قرآن کے اوپر کی آیتیں, قرآن نیچے کی آیتیں ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ازواج رسول سے منسلک ہیں. وہ تمام آیتیں جو اوپر ہیں وہ بھی ازواج رسول سے گفتگو کر رہی ہیں, نیچے کی بھی گفتگو کر رہی ہیں. لیکن ایزان محترم, جب میں نے پڑھا میں نے کہا واقعا انسان اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو کس طرح سے گمراہ ہوتا ہے. اپنے قلم سے اقرار بھی کیا, جیسی اس آیت کو لکھا کہا یہ صرف ازواج رسول کے لیے ہیں, پھر کہا کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک چادر اوڑھی, اس میں فاطمہ کو بلایا, اس میں علی کو بلایا, اس میں حسن کو بلایا, اس میں حسین کو بلایا, اور کہا اولائے اہل بیتی, اے اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں. اے اللہ سے دعا یہ کی کہ اے خدا ان کو بھی رچ سے دور کر دے, یعنی بیان وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. اور انہوں نے لکھا کہ جل گئے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ آئی, کیونکہ 2 زوجاؤں سے یہ ہے, ایک ام سلمہ سے روایت آئی ہے کہ جناب عائشہ سے روایت آئی ہے, اور دونوں کتابوں میں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آئی ہے, 90 روایتیں اہل سنت میں آئی ہیں, 70 روایتیں اہل تشیع میں آئی ہیں, دونوں ازواج رسول سے روایتیں ہیں, اور دونوں میں یہ جملہ محکم ہے اور یہ جملہ قطعی ہے کہ پیغمبر سے جب ام سلمہ نے پوچھا یا بنا بر روایت جناب عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس چادر میں داخل ہو جائیں, تو پیغمبر اسلام نے انہیں میں داخل ہونے سے منع کیا, کہا تم اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتے, اگرچہ تم خیر پہ ہو لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ مقام مقام اہل بیت ہے. اور اس کو پکڑ کے پیغمبر اسلام نے دعا کی, اس حدیث کو بھی نقل کیا. لیکن انسان کی جو انسان ہدایت لینا نہیں چاہتا ہے, اس نے کہا کہ پیغمبر نے روکا اس لیے تھا کیونکہ ازواج رسول کے لیے آیت آ چکی تھی, اللہ کے نبی چاہتے یہ تھے کہ ان کے اہل بیت کے لیے بھی ان پانچ سے, کیونکہ بہت محبت کرتے تھے چار اصحاب سے, بڑی محبت تھی رسول کو, تو چاہتے یہ تھے کہ اللہ ان کے لیے بھی اس آیت پہ آیت نازل کر دے. تو میرا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا ہر نبی مستجاب دعا ہوتا ہے, اگر وہ ازواج رسول کے لیے آئی تھی تو ہم کو یہ بتاؤ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب نے ہاتھ بلند کیے تھے تو پھر کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ سلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
نعرہ
یہ قول نہایت مغدوش اور بغض اہل بیت میں لکھا گیا. اور اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, اگر آپ جہان اہل سنت کی جہان اہل تشیع کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں, دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی بھی کتاب کو جو ان کی ریفرنس بکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک کتاب میں کسی ایک زوج رسول کا کلیم نہیں ملتا کہ ہم جزء اہل بیت ہیں, ہم اس آیت تطہیر میں شامل. ایک بیوی کا بھی پیغمبر اسلام کے ایک بھی زوجہ کا قول نہیں ملتا. لیکن اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو مولا علی سے لے کر گیارہویں امام تک ہر معصوم سے یہ قول آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہم اہل بیت کی شان میں. تو یہ خود ایک دلیل بن جاتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کون اہل بیت میں شامل ہیں. یقیناً ازواج رسول کا احترام اپنے مقام پر ہے, لیکن یہاں بات عصمت کی ہو رہی ہے. عالم اسلام میں کوئی بھی فرقہ, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ وہابی ہو, کوئی بھی فرقہ لے لیجئے, کوئی بھی فرقہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہے کہ ازواج رسول معصوم تھیں. نہ شیعہ قائل ہیں نہ غیر شیعہ قائل ہیں. اور آیت یہ کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ خدا ہر برائی سے دور رکھے, ہر نجاست سے دور رکھے. برائی اور نجاست جو ہے, ہر گناہ کو رجس کہا جاتا ہے, ہر غلط کام کو گناہ رجس کہا جاتا ہے, شرک کو رجس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیان یہ کر رہا ہے جو ہر برائی سے پاک ہو اور وہ طاہر و طیب بھی ہو اسے ہم معصوم کہتے ہیں. یہ آیت دلیل پر عصمت ہے. سلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
دلیل عصمت کیسے ہے انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں بیان کروں گا, ابھی صرف اس دعوے تک اس بات کو قبول کریں کہ یہ آیت خود دلیل بر عصمت ہے اور عصمت کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. لیکن اس دعوے بات آگے بڑھتی ہے. اب وہ افراد یعنی آج بھی جو سعودی عرب سے قرآن ملتے ہیں اور چھپتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ قول پایا جاتا ہے کہ اس میں ازواج رسول بھی شامل ہیں اور اس میں پنجتن پاک بھی شامل ہیں. اہل سنت مشہور قول معروف قول جو ہے وہ یہی ہے. لہذا اور اس کی دلیل صرف ایک ہے, کیونکہ آیت تطہیر کے اوپر جاتی سے کساب پڑھتے ہیں, آیت تطہیر پہ جتنی روایتیں اہل سنت میں سب پہ پنجتن کا ذکر ہے, کسی زوجہ کا ذکر نہیں, کسی بھی زوجہ کا ذکر نہیں ہے. جتنی شیعوں میں روایت اس میں بھی پنجتن کا ذکر ہے. تو وہ کس بنا پر اہل بیت میں ازواج رسول کو شامل کرتے ہیں؟ دو دلیلوں کی بنا پر. وہ دو دلیلیں کیا ہیں؟ ایک دلیل دلیل لغت ہے کہ وہ لغوی حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ لغت میں آج بھی آپ کہیں کہ میرے اہل بیت, آپ کے مولانا حسن عباس کے اہل بیت, اس میں میرے بچے بھی شامل ہو جائیں گے عربی زبان میں اور میری بیوی بھی شامل ہوں گی. آپ کے اہل بیت ہو, آج بھی عرب ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اور آپ کے اہل بیت کیسے ہیں, تو مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی بچے کیسے ہیں. تو بیوی یقیناً لغوی حوالے سے بیوی شامل بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی شامل ہوتی ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اور دوسری دلیل جو اہل سنت دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اوپر کی آیتیں اس کے نیچے کی آیتیں جو ہیں وہ ازواج رسول سے گفتگو کر رہی ہیں, لہذا یہ آیت بھی جو ہے وہ زوج رسول ازواج رسول سے مربوط ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے. علماء نے لکھا جتنی آیتیں جس سے اوپر کی آیتیں ہیں جس سے نیچے کی آیتیں ہیں, جتنی ازواج رسول کا تذکرہ کر رہی ہیں وہ ساری جتنے ضمائر لے کے آ رہی ہیں جن کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں, ظاہر پروناؤن جنہیں کہتے ہیں انگلش میں, جس کو عربی میں ہم ضمیر کہتے ہیں, جتنے ضمیر استعمال کیے ہیں ازواج رسول کے لیے وہ سب مؤنث استعمال کیے ہیں. لہٰذا یہ واحد قرآن اس کے درمیان ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغہ استعمال کیا, یعنی جتنے پروناؤن استعمال کیے مذکر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم, انہن نہیں انکنہ نہیں ہے, کہ انکم تم سے, رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یعنی دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضمیر مذکر کی بیان کی. خود یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ میرا اوپر والی آیتوں سے نیچے والی آیتوں سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ اوپر کی آیتیں بھی مؤنث ہیں, نیچے کی آیتیں مؤنث کی صیغے, واحد آیت مذکر کے صیغے میں استعمال ہوئی ہے. خود آیت بتا رہی ہے, کیونکہ قرآن میں لازمی نہیں ہے کہ آیتیں ساتھ نازل ہوئی ہوں, اور آیتیں تطہیر کے لیے کسی نے کلیم بھی نہیں کیا. یعنی یہ ایک اور جواب ہے کہ آیتیں تطہیر کے لیے کسی بھی مفسر نے نہیں لکھا کہ اوپر والی آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے, یہ جدا گانا نازل ہوئی ہے, سب یہ لکھتے ہیں. اور اس کا جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یہی سب پس منظر بیان کرتے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. لہٰذا یہ آیت جدا نازل ہوئی ہے, صیغہ بھی اس کا جدا ہے, تو اب سیاق قرآن سے اس کا مطلب نہیں. اب ایک سوال رہ جاتا ہے, وہ لغت ہے. لغوی حوالے سے یقیناً ازواج رسول اس میں شامل ہیں, کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو طہارت کی شرط لگائی اور رجس کو دور رکھنے کی شرط لگائی ہے, اس شرط کی بنا پر ہم اس کو لغت کے اوپر حمل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے انما, خدا کا ارادہ فقط خدا ہی کا, انما یرید اللہ, اللہ کا فقط ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہر چیز کو دور رکھے. اللہ جو حسر کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کے معنی ایک اسپیشل افراد کے لیے بات ہو رہی ہے اور اسپیشل چیز کے لیے بات ہو رہی ہے, ایک عمومی جملہ نہیں ہے یہ, ایک اسپیشل چیز کے لیے. اب وہ میں عصمت کی بات جب بیان کروں گا اگلی مجلس میں اس وقت بات زیادہ واضح ہو جائے گی. لیکن اذان محتر لغت کے حوالے سے ہم اس میں شامل ازواج کو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ازواج رسول کے لیے کسی نے کلیم نہیں کیا کہ وہ معصوم تھی, کسی نے کلیم نہیں کیا, جبکہ یہ آیت جو ہے عصمت پر دلیل ہے. وہ کہہ رہی ہر رچ سے باہر ہیں. اگر آپ ازواج رسول کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بہت سی ازواج ایسی بھی نکلیں گی جنہوں نے زمانے جاہلیت میں شرک بھی انجام دیا تھا, جن سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں, اور قرآن ان کی اتھینٹیسٹی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کا ارادہ یہ کہ وہ ہر برائی سے انہیں دور رکھے, ان کے پاس برائی نہیں آ سکتی ہے, اور وہ یطہرکم تطہیرا ہیں, اور وہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک رہنے کا حق ہے, ان کے پاس کہیں بھی نجاست نہیں آ سکتی ہے, کسی بھی طرح کی ان کے پاس نجاست کا گزر نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جن کے لیے ہمارے پاس صرف روایتیں موجود ہیں. ہر روایت ہی کہہ رہی ہے کہ یہ پانچ افراد چھڑے افراد کسی نے میں تذکرہ نہیں کیا. میں بار بار اسی بات میں تاکید کر رہا ہوں, یہ اہل بیت میں ان کو شامل اس لیے کیا کہ اہل بیت میں ہم صرف پنجتن کو سنے سمجھتے ہیں کہ جو پیغمبر کے دو لب مبارک سے حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں صرف پنجتن کا تذکرہ ہے, اور کسی کتاب میں بھی اس کا. جتنے مفسرین ہیں جنہوں نے اپنے طور پر قرآن کی تفسیر کی ہے اور روایات کو صرف نظر کیا ہے, قرآن کے متن کو صرف نظر کیا ہے, خود آیت سے صرف نظر کیا, ان افراد نے اپنے احتمال دیتے ہوئے کہا کہ اس میں وہ شامل ہو سکتی ہیں, لیکن کسی ایک فرد نے بھی آج تک ایک روایت بھی پیغمبر اسلام سے نقل نہیں کی, جبکہ اپنی کتابوں میں 90 روایتیں نقل کی ہیں کہ اس میں شامل پنجتن پاک صلوات پڑے محمد والے. فیضان محترم خدا بند متعال نے بھی کس شان سے ان کا تذکرہ کیا, کس شان سے ان کا تذکرہ کیا. خدا بند متعال آپ دیکھیں کہ جب یہ پنجتن پاک جمع ہو رہے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو مقدمتاً ایک بات بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو سکے. اگر کپڑے آپ کے گھر میں کتابیں پھیلی ہوئی ہیں تو آپ سے کہا کتابیں سمیٹ دیں, بچوں سے کہا کتابیں سمیٹ دیں, تو انہیں جب کتابیں سمیٹ دی تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے کتابیں جمع کر کے ایک جگہ کر دی ہیں, کتابیں کمپلیٹ کر دی کوئی نہیں کہتا. کپڑے بکھرے ہوئے ہوں کپڑوں کا سمیٹ دیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کپڑے ہم نے جمع کر دیے, کمپلیٹ نہیں کہتا. لیکن اگر کسی کو اسائنمنٹ دیا گیا ہو آفس کی طرف سے, کالج کی طرف سے, اسکول کی طرف سے, جب وہ تمام اسائنمنٹ کر لیتا تو نہیں کہتا کہ میں نے اسائنمنٹ جمع کر دیا ہے, کہتا میں نے کمپلیٹ کر لیا. کیوں؟ اس لیے اس کی حقیقت، حالانکہ اس میں بھی بہت سارے پارٹ تھے، اس میں ہو سکتا ہے ایک پریکٹیکل ہو، ایک ہو سکتا ہے تھیوری ہو، ایک ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور چیز ہو، اس کے بھی تھیوری کے مختلف حصے ہوں، پریکٹیکل کے مختلف حصے ہوں. پورے اسائنمنٹ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس اسائنمنٹ کی حقیقت کو مد نظر رکھا ہوگا، تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھ کر وہ جمع کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ لفظ کمپلیٹ استعمال کرے گا کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا. بالکل اب ایک شریعت کی مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. انسان منہ سے کلی بھی کرتا ہے تو اسے کلی کرنا کہتے ہیں، اگر انسان فیس واش کرتا ہے تو اسے فیس کا واش کرنا کہتے ہیں، اگر انسان جو ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کو ہینڈ واشنگ کہتے ہیں، انسان مسا کرتا ہے تو اسے مسا کہتے ہیں. لیکن اگر انسان اس کو قصد وضو کے ساتھ سب انجام دیتا ہے تو انسان یہ نہیں کہتا میں منہ دھو کے آ رہا ہوں، میں ہاتھ دھو کے آ رہا ہوں، میں سر کا مسا کر کے آ رہا ہوں، میں پیر کا مسا کر کے آ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اس کی حقیقت کی طرف ہوتا ہے. یعنی یہ چیزیں کیونکہ الگ الگ نہیں ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے، جب یہ جمع ہو جاتی ہیں تو ایک وضو تکمیل پا جاتا ہے. تو لہٰذا کہتا ہے میں وضو کر کے آ رہا ہوں، میں کلیاں جمع کر کے نہیں آیا ہے. وہ سر کو منہ دھونے کو جمع، اگر 100 دفعہ بھی منہ دھوئے اسے وضو نہیں کہتے، 1000 مرتبہ مسا کرے اسے وضو نہیں کہتے، وہ انسان کلیاں کرتا رہے اسے کلی کرنے کو وضو نہیں کہتے. لیکن اس عمل کو اگر ایک ترتیب سے کیا جائے اور اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے، اس سے طہارت حاصل ہو جائے، اسے شریعت وضو کہتی ہے، اسے وضو کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کے کمپلیٹ ہونا اور ہوتا ہے اور کسی چیزوں کا جمع ہونا اور ہوتا ہے. کمپلیٹ اسے کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں ایک ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل تھا، یہ تھیوری تھی، لیکن حقیقت ایک تھی. اسے اسائنمنٹ کہتے ہیں، چاہے کلی کرنا ہو، چاہے پیر صاف دھونا ہو، چاہے پیر کا مسا ہو، چاہے چہرے کا دھونا ہو، لیکن ان کی حقیقت ایک تھی، جسے طہارت کہتے ہیں، جسے وضو کہتے ہیں. لہٰذا جب کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے کہا اس کو ہم نے وضو کر لیا، ہم نے طہارت کو حاصل کر لیا. اب آپ دیکھیں جب حدیث کسی پڑھتے ہیں اس وقت سیدہ نے کس طرح سے انداز سے اپنا تعارف کرایا ہے، کہا پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، اور پھر میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا ہمیں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، تو پیغمبر نے اجازت دی. تو جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جب چادر میں جمع ہو گئے، کہا فلم تمنا جمیا، جب ہم سب کمپلیٹ ہو گئے. یعنی فاطمہ بتا رہی ہے جب ہمارے انوار ایک ساتھ مل کر نور کامل ہو گئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
انہی پیروی نے لفظ اجتماع نہیں استعمال کیا، فلمک تمنا کا لفظ استعمال کیا، جب ہم کمپلیٹ ہو گئے. یعنی حسن حسین کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، حسین حسن کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، علی زہرا کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، فاطمہ علی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، حسنین پیغمبر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، پیغمبر حسنین کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. جب یہ سارا نور ایک جگہ جمع ہو گیا تھا تب یہ نور زمین پر کمپلیٹ ہوا تھا. لہذا زمین پر یہ مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے نے قرآن کی آیت کو نازل کیا، اور کس شان سے نازل کیا کہ وہ جبرائیل جو کہ دن اور رات آیا کرتے تھے، آج وہ پیغمبر کو نہیں پہچان رہے ہیں، آج وہ زہرا کو نہیں پہچان رہے، آج وہ علی کو نہیں پہچان رہے، وہ آج حسنین کو نہیں پہچان رہے، ملائکہ کیوں نہیں پہچان رہے، جبکہ تم تو پیغمبر کے لیے قرآن لائے تھے، تم تو علی کے لیے ذوالفقار لائے تھے، تم نے تو فاطمہ کی چکی چلائی تھی، تم نے تو حسنین کا جھولا جھلایا تھا، ان سب کو کیوں؟ اس لیے کہ اذان محترم جب سورج نکلتا ہے آپ اسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب شباب پر جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، انسان سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. جب یہ نور کمپلیٹ ہو گیا، اب تک جبرائیل نے پیغمبر کو الگ دیکھا تھا، علی کو الگ دیکھا تھا، حسنین کو الگ دیکھا تھا، فاطمہ کو الگ دیکھا تھا. جب یہ نور کمپلیٹ ہو گیا، ایک مرتبہ اہل آسمان گھبرائے، من ہا اولائے تحت القصا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم.
اللہم صلی اللہ
علیہ وسلم. حضری یا علی. یہ اہل بیت کے انوار تھے، لہذا خدا جب یہ کمپلیٹ ہو گئے اس وقت خدا بند متعال نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تب خدا بند متعال نے طہارت کی سنت کو ادا کیا اور اس انداز سے ادا کیا کہ جناب جبرائیل جب آسمان سے چلتے ہیں، آپ دیکھیے عظمت رسالت سمجھانے کے لیے جناب جبرائیل نے کس انداز سے کام کیا، پیغمبر اسلام کی عظمت بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی عظمت کتنی بڑی ہے، تم نبی کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہو لیکن جبرائیل آ کر بتا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جب میں اس ملک میں داخل ہوا، یہاں کی امیگریشن نے جب مجھے اجازت دے دی تو اب میں آگے کھڑے افراد سے پھر کیوں اجازت لوں کہ مجھے آنا ہے،
کیا کہنے
کیوں اجازت لوں؟ اگر میں اجازت لے رہا ہوں تو اس کے معنی میں اس کے احترام کا قائل ہوں۔ جناب جبرائیل سے پوچھا جائے جب اللہ سے تم نے کہہ دیا تھا کہ میں ان میں چھٹا ہونا چاہتا ہوں تو پھر چادر پہ آ کر پیغمبر سے اجازت لینے کا کیا مقصد تھا؟ تو جبرائیل یہ کہیں گے یقیناً اللہ سے اجازت لے کے آیا تھا لیکن دنیا کو بتانا چاہتا تھا یہ مقام رسالت ہے، یہاں بغیر اجازت داخل نہیں ہوا جاتا۔
اکبر،
نعرے رسالت
یا رسول اللہ،
نعرے حیدری
یا علی،
صلوات پر محمد و آل محمد،
اللہم صل علی محمد۔
خدا بندے متعال نے اہل بیت کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا، لہذا جہاں پر آسمان والے شامل ہونے کی آرزو کریں تو اس اہل بیت کی عظمت کا کیا مقام ہوگا؟ تمام روایتوں میں آیا ہے کہ اس آیت، یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، یہ بھی اہل سنت کیا موجود ہے، اہل تشریح موجود ہے، کہ اس آیت کے اترنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد 4 مہینے یا بعض روایتوں میں 6 مہینے پیغمبر اسلام کسی زوجہ کے دروازے پہ کھڑو کے السلام علیکم اہل بیت نبوی کہتے تھے، بلکہ فاطمہ کے در پہ کھڑو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوی، آپ پر سلام و اہل بیت نبوی، یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ تم نے آیت میں اگر خدشہ وارد بھی کر دو گے میری سنت تمہیں بتا دے گی، جس در پہ میں نے سلام کیا وہی میرے اہل بیت نبوت ہے۔
محمد
اسلام کی سنتوں میں سے ہے یہ لفظ جو ہے اہل بیت نبوت، یہ پیغمبر اسلام نے خود استعمال کیا ہے۔ دیکھیں اہل بیت نبی ہونا اور ہے، اہل بیت نبوت ہونا اور ہے۔ ہر شخص کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ میں حسن عباس ہوں تو حسن عباس کے حساب سے میں کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا باپ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، اس لیے کہ میری ایک شخصیت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میری ایک شخصیت حقوقی ہے، حقیقی بات نہیں ہے، میرا ایک اسٹیٹس ہے، میں ایک ریزیڈنٹ عالم ہوں، تو وہاں پہ میں نہ کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بھائی ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں، میں ایک ریزیڈنٹ عالم، میری ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام یہ نہیں کہہ رہا السلام علیکم یا اہل بیت نبی، پیغمبر اسلام کہہ رہا سلام علیکم اہل بیت نبوہ، کیونکہ اگر اہل بیت نبی کہتے تو نبی سے جتنے رشتے تھے وہ سب جڑنے کا امکان تھا، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں میں نبوت کی بات کروں گا۔ نبوت کی بات کر کے پیغمبر نے بتا دیا جو مقام نبوت کے مترادف ہوں گے اللہ جن کی محبت کو میری نبوت کی اجرت قرار دے گا وہی اہل بیت نبوت ہوں گے۔ سلوات پڑھی محمد و آل
محمد۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ اہل بیت نبی ہوتے تو یقیناً ہم دوسروں کو بھی شامل کرتے، لیکن اہل بیت نبوت ایک منصب کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبوت ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، جس مقام پر پیغمبر اسلام سلام بھیج رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس زیارت جامعہ ہے جس کے چند فقرات آئندہ میں بیان کروں گا، اس میں اس لفظ کے بعد السلام علیکم اہل بیت نبوت کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ موضع الرسالہ، یعنی ان اہل بیت پر سلام ہو جو رسالت کے محل پر ہیں، جو رسالت کے مقام پر ہیں، جہاں پر رسالتوں کا مقام ہوتا ہے، اہل بیت کا مقام ہے۔ رسالت کیا ہے؟ جو دین کو بچاتا ہے، جو دین کو پھیلاتا ہے، جو دین کی حفاظت کرتا ہے، جو احکام خدا کو پہنچاتا ہے۔ اللہ نے اس منصب کو اہل بیت کے نزدیک کر دیا کہ رسالت رسول نہیں بنا کے بھیجا لیکن موضع رسالت بنا کر بھیجا, یعنی اس مقام پہ رکھ دیا جہاں پر رسالت ہوا کرتی ہے. ان کی ڈیوٹیز وہیں تھیں جو پیغمبر اسلام کہا کرتے تھے, جو پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ تمام اسلام سوتا رہا, تمام اسلام خواب میں رہا اور کوئی سمجھ نہ سکا. جب کسی نے خلافت رسول کا دعویٰ کیا شام میں بیٹھ کر, کسی کی خلافت کا اعلان ہوا, تو جو موضع رسالت تھا اسی کے دل میں درد ہوا. اسی نے یہ کہا کہ تم دب مل کر بیعت کر بھی لو, اس کو خلیفہ رسول تسلیم بھی کر لو, موضع رسالت تو ہماری ذات ہے, اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہم سے کوئی تسلیم کروا بھی نہیں سکتا. سلوات پڑھے محمد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اسلام پر جب بھی وقت پڑا ہے یہ موضع رسالتی ہوا کرتے تھے جو آگے آ جاتے تھے, اور اسلام کے نام پر یکے بعد دیگر شہادتیں انہوں ہی نے دی ہیں. خاندان اہل بیت کے علاوہ آپ کو کوئی خاندان نظر نہیں آئے گا, یا پھر ان کے ماننے والوں کا خاندان نظر آئے گا کہ جنہوں نے دین پر, ایک عالم دین نے بہت اچھا جملہ کہا, کہا کہ عجیب قربانی ہے ان 72 کی. سال گزشتہ میں نیٹ پہ ایک مجلس سن رہا تھا, انہوں نے کہا, مولانا نے کہا کہ عجیب قربانی ہے ان 72 والوں کی کہ 1400 برس پہلے 72 شہید ہوئے تھے, لیکن آج تک ان 72 میں 72,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے. ان کا غم مناتے ہیں, کتنے شیعوں کو شہید کیا گیا, کتنوں کو قتل کیا گیا, کتنوں کو مارا گیا. صرف جرم کیا تھا, تم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہو, تم کربلا والوں کا ماتم کرتے ہو, تم غازی عباس کا قلم اٹھاتے ہو, تم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو, تم جلوس نکالتے ہو, تم مجلسیں کرتے ہو, اسی نام پہ تو مارا گیا. تو وہ کربلا والے کتنے بلند تھے, لیکن ہم ان شہداء کا تذکرہ نہیں کرتے جو کربلا والوں پہ قربان ہو گئے. ان کا کیا تذکرہ کرنا, جن پر قربان ہوا جاتا ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم ان کا ماتم کرتے ہیں اور خدا سے یہی دعا کرتے ہیں, خدا ہم کو بھی ان پر قربان کر دے. اگر ہمارے ہماری عبادات قبول ہو جائے, ہمارے ایمان قبول ہو جائے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم ان کے اوپر قربان ہو جائیں. یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں. عزیزوں, محرم کا چاند نکل چکا ہے, محرم کا آغاز ہو چکا ہے, فرش عزا بچھائے جا چکے ہیں. آج مدینہ تو اجڑ گیا, کربلا آباد ہو گئی. آج فاطمہ کا گھر اجڑ گیا اور کربلا آباد ہو گئی. کربلا میں عزیزان محترم, اہل بیت 2 محرم کو کربلا میں وارد ہو گئے. یہ کربلا میں ورود کیسا ورود ہے, اس بات کی علامت ہے کہ مدینہ بجڑنا چاہتا ہے. مدینہ ویران ہو جائے گا, کربلا آباد ہو جائے گی. ایک مرتبہ مظلوم کربلا اپنی سواری پر تھے, سواری جب رک گئی اور کوشش کی مظلوم کربلا نے کہ سواری کچھ آگے بڑھے, اور وہ نہیں بڑھتی تھی. یہ نہیں کہ مظلوم کربلا کو نہیں پتا تھا, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. مظلوم کربلا کی جب سواری کو پتا تھا تو مظلوم کربلا کو کیوں نہیں پتا تھا؟ لیکن وہ بتانے کے لیے, تم میرا مقام تو سمجھو, میری سواری اس کربلا کے مقام سے آگے نہیں بڑھی, تو مجھے یہاں پہ قتل کرنا چاہتے ہو. میری سواری زلجنہ اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ یہ مقام شہادت ہے. تم سمجھتے ہو حسین کو شہادت سے خوف ہے, تو سمجھتے ہو حسین کو شہادت کا علم نہیں ہے. حسین سو سمجھ کے آیا ہے کہ اس کو شہید ہونا ہے, حسین کے گھوڑے کو ہی پتا ہے کہ مقام شہادت ہے. اذان محترم ایک مرتبہ اطراف محلہ کو بلایا اور پوچھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کیسے نینوا کہتے ہیں, اس کو نینوا کہتے ہیں, اس کو سرا کہتے ہیں. پہ مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے, کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ نام سننا تھا کہ فرزند رسول نے حکم دیا, یہ وہی سرزمین ہے جس کا پیغمبر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا, جس کا پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تمہیں کربلا میں شہید کیا جائے گا. میں اس سرزمین پر پہنچ گیا ہوں, لہٰذا میرے خیمے لگا دیے جائیں, خواتین کے خیمے لگا دیے جائیں. عزیزان محترم, جو بھی شعر ہوتا اسے ترائی پسند ہوتی ہے. عباس نے مشورہ دیا, مولا فرات کے کنارے خیموں کو نصب کیا جائے, یہ عباس کی آرزو تھی. لہٰذا مولا نے فوراً کہا ہاں جاؤ, خیموں کو ترائی پہ لگا دو. اطراف خیمے میں جہاں پہ فرات بہ رہی تھی وہاں پہ ترائی پہ خیام لگا دیے گئے اور یہ خیمے لگائے گئے. اس کے بعد تمام سواریوں کو اتارنا شروع کیا, اور امام علیہ السلام نے کہا جاؤ اہل محلہ کو بلا کر لاؤ. اہل محلہ کو بلایا گیا. بنی اسد آج بھی کربلا میں آباد ہے, وہ قبیلہ آج بھی کربلا میں آباد ہے. بنی اسد سے کہا گیا دیکھو میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لہٰذا پہلے تو میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں, پہلے یہ زمین اپنی تم مجھے بیچ دو, اس کی جو بھی قیمت ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا. بنی اسد کے افراد ایک قیمت بتاتے ہیں, امام حسین نے قیمت ادا کرتے ہیں اور امام حسین کربلا کی جاگیر کو اپنے نام کر لیتے ہیں اور یہ فاطمہ بہرا کے فرزند کی جاگیر ہے جو قیامت تک رہے گی اور یہ کربلا حسین سے منسوب تھا اور قیامت تک منسوب رہے گا. عزیزان محترم, کربلا کو خریدنے کے بعد, خیمے نصب کرنے کے بعد مولا نے کہا جاؤ بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ, ان کو بچوں کو بلاؤ, ان کی عورتوں کو بلاؤ, ان کے مردوں کو بلاؤ. ایک مرتبہ مردوں سے خطاب کر کے کہا, کہا تم جانتے ہو یہاں پر کیا ہونے والا ہے, کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ جنگ ہوگی اور ہو سکتا ہے ہم قتل کر دیے جائیں, ہمارے شہداء مار دیے جائیں اور لوگ ہمارے جنازوں کو دفن نہ کریں. تو دیکھو تم اگر ہو سکے تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا, ہم کو اس مٹی میں دفنا دینا, ہم نے کیونکہ زمین کو خرید لیا ہے تم ہمیں اس میں دفنا دینا. پھر امام علیہ السلام نے عورتوں کو بلایا, عورتوں سے بھی خطاب کیا, کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو ان کو کچھ غیرت دلانا, ان کو کچھ غیرت دلانا کہ دیکھو یہ مظلوموں کے جنازے ہیں, ان کو دفن کر دیا جائے. یہ آل رسول پر وقت آ گیا کہ اپنے دفن ہونے کے لیے بھی حسین کو دوسروں سے کہنا پڑ رہا ہے. اتنی بڑی امت اسلامیہ ہے لیکن لوگ حسین کی معرفت نہیں رکھتے, حسین کو نہیں جانتے کہ وہ کس کو قتل کرنے جا رہے ہیں, حکومت سے اتنے خوف زدہ ہیں. کہ ایک مرتبہ امام مظلوم نے دیکھا تو امام مظلوم نے کہا جاؤ ان کے بچوں کو بلا لاؤ. بچوں کو بلایا گیا, مظلوم کربلا نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے بڑے حکومت سے ڈر جائیں, ہو سکتا ہے شام کی فوج سے لرز جائیں, لیکن تم تو بچے ہو نا, تم سے کچھ کسی کو سروکار نہیں ہوگا, تم ایسا کرنا پہ دفنا تو نہیں سکتے ہو, کھیلتے کھیلتے آنا ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا, وہی ہماری کفن بن جائے گی, وہی ہماری قبر بن جائے گی. مظلوم کربلا کس طرح سے اہتمام کر رہے ہیں, اور مظلوم کربلا نے اس کے بعد خیام میں جا کر بیٹھ گئے, تمام اہل حرم خیام میں جا کر بیٹھ گئے. پھر مظلوم کربلا کے پاس جناب فضا دوڑ کے آتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا حسین زینب کا حال بڑا ناتواں ہے, زینب بڑی پریشان ہے, اپنی بہن کی کچھ خبر لے لو. ایک مرتبہ حسین اٹھتے ہیں, خیمے زینب میں آتے ہیں, کہتے بہن کیا بات ہو گئی, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کس بات پہ پریشان ہو؟ زینب نے کہا بھیا جب سے میں زمین پر اتری ہوں میرا در دل ہولتا ہے, میرا دل گھبراتا ہے, مجھے عجیب سے ہول اٹھتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے تسکین دینے کے لیے کہا زینب یہ گھبرانے کا مقام نہیں ہے, زینب خدا ہمیں اسی طرح سے چاہتا ہے, یہ ہمارا مقام شہادت ہے, ہمیں یہاں پر شہید ہونا ہے, نانا کے دین کو بچانا ہے, تم ہمارے ساتھ آئی ہو, گھبرانا نہیں, ہر قدم پہ تم میرا ساتھ ہوگی, میری بہن خدا ہمارے ساتھ ہے, رسول ہمارے ساتھ ہے, حق ہمارے ساتھ ہے, دین ہمارے ساتھ ہے, اس لیے گھبرانا نہیں. زینب کہتی بھیا میں آپ کی شہادت سے نہیں گھبراتی, میں یہاں کی ویرانی سے نہیں گھبراتی, مجھے جو حال ہو رہا ہے وہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جب سے میں کربلا اتری ہوں قیام کی مجھ سے آواز آ رہی ہے, بھیا اس بی بی سے پوچھ لو اس کا کوئی مر گیا ہے یا کوئی کھو گیا ہے تو بھیا اس کی مدد کر دو, بھائی میں بس اسے رو رہی ہے. ایک مرتبہ سر جھکایا کہا بہن زینب تم نے نہیں پہچانا, جب میں نے مدینہ سے ودا کیا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا حسین تم جہاں بھی جاؤ گے دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ہے, ارے یہ کوئی بیوی بی نہیں یہ میری اور تمہاری ماں ہے جو حسین کی غربت میں گریا کر رہی ہے. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خدا ہماری اس قلیل توسل کو قبول فرما.